मोदी की दहाई, इमाम खुमैनी की दहाई थी। उसके बाद चाहे जितने भी अशरे गुजरे, सबका इंतसाब आप ही की जात होगी। ये आप ही की जात थी जिसने दौरे हाजिर की इंसानी तारीख की तमाम तदबीरों को नुमाया कर दिया। आप जैसे इंसानों की जिंदगी रूह इलाही की सांसों में से एक है जो इंसान के जिस्म में चल रही है, और जमीन मुर्दा के जिस्म को भी वही जिंदगी बख्श रही है। इमाम खुमैनी दूसरे आम इंसानों की माने नहीं थे, आप अंबिया और उनके असहाब के कबीले से थे, और आप नबे अजीम के महदूद मसादीक में से एक मिसदाक थे जो हजार साल में कोई एक आता है। और हजार साल से मुराद हजार की अदद नहीं, बल्कि उससे मुराद यह है कि वो याद दहानी कराने वालों के गुरोह से हैं और इन्नमा अंता मुज़क्किर का मुखातब हैं। इस कलाम का मुखातब वो हस्तियां हैं जिनका न तो तारीख तमद्दुन में कहीं नाम है और न ही सरकारी तारीखों में, लेकिन जमीन के दामन में जो कुछ भी है वो इन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये भी दूसरे अफराद बशर की मानिंद खाक से उठे हैं, लेकिन खाक उनका मस्कन नहीं, ये तो आसमानों की बुलंदियों पर नजर आते हैं। और सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जो हकीकत से बाखबर हैं और दूसरों को भी उसकी खबर देते हैं। शाह के खिलाफ इमाम खुमैनी की जिद्दोजहद शुरू होने के साथ ही यूरोप में मौजूद ईरानी तलबा आहिस्ता आहिस्ता इमाम खुमैनी के अफकार और नजरियात और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से मजहब की जदीद तारीफ की जानिब खींचने लगे। ये दिलचस्पी उनके एक प्लेटफार्म पर जमा होने और यूरोप में इस्लामी तलबा यूनियन तश्कील पाने का नुक्ता मुश्तरक करार पाई। एक अरसे के बाद इस यूनियन के अराकीन ने फैसला किया कि वो इमाम खुमैनी से मुलाकात के लिए अपना एक नुमाइंदा इराक भेजें। सादिक तबातबाई, जो उस जमाने में यूरोप में तलबा यूनियन के एक ओहदेदार थे, सबकी नुमाइंदगी में इमाम खुमैनी से मुलाकात के लिए नजफ़ अशरफ रवाना हुए।
उस वक्त अभी मेरी बहन ने अहमद आका से शादी नहीं की थी। हम इस्लामी अंजुमन के ओहदेदार की हैसियत से जनाब दुआई से खत किताबत करते थे। मैंने उन्हें खत लिखा कि मैं इस्लामी अंजुमन के नुमाइंदे की हैसियत से उनसे मुलाकात के लिए आना चाहता हूँ। जनाब दुआई साहब भी हमें जाती तौर पर नहीं पहचानते थे, यानी खानदानी पस मंजर वगैरह के लिहाज से। मैंने उनसे मुलाकात का प्रोग्राम बनाया और नजफ पहुंच गया। दूसरे दिन उनके हुजरे में वहीं जहां उन्होंने कहा था कि कहां थे, और मैंने कहा कि अपने खालू जनाब साद के मकान पर था। ये सुनते ही उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं पहली बार आयतुल्लाह खुमैनी से मिल रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि वो जानें कि मैं कौन हूं। बगैर तारुफ के ये मुलाकात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो ये समझें कि मैं बैरून मुल्क एक तालिब इल्म की हैसियत से उनसे मुलाकात कर रहा हूं, और वो भी मुझसे एक स्टूडेंट की हैसियत से मिलें, और मैं उनका रवैया देखना चाहता हूं। वो मुझसे मिलें भी और ये देखें कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं वगैरह। कहने लगे कि जिस तरह आप चाहें, मैं आपको वहाँ ले तो चल रहा हूँ, लेकिन आपकी मुलाकात के दौरान वहाँ नहीं आऊँगा। यहाँ से उठे और इमाम खुमैनी के घर पहुँचे। आका के मकान पर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया, और आयतुल्लाह रिजवानी या आका फुरकानी में से कोई एक, शायद आयतुल्लाह रिजवानी थे, जी हाँ, उस वक्त जनाब रिजवानी साहब ही थे, दरवाजे के पास आए। जनाब दुआई साहब ने कहा कि एक स्टूडेंट यूरोप से आया है और आका से मिलना चाहता है, अगर वक्त है तो ये मिल लें। उन्होंने कहा तशरीफ रखिए, गए और वापस आए और कहा अंदर आ जाइए। हमें दूसरी मंजिल पर ले गए। हमारा दिल अब भी धड़क रहा है ये सोचकर कि हम पहली बार इमाम खुमैनी से मिल रहे हैं, एक ऐसे शख्स से जो हमारा आइडियल है। हम कमरे में दाखिल हुए तो आप बैठे हुए थे। एक मोहतरमाना मुस्कुराहट से कहा तशरीफ लाएं। جیسے ہی میں بیٹھا مجھ پر اس طرح نظر ڈالی اور کہا کہ آپ صادق میاں ہیں یا جواد میاں؟ جواد میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ احمد آقا یا خود انہوں نے بتایا کہ شاید 15-16 سال قبل میرے والد ایک بار ہمیں اور جواد آقا کو حمام لے کر گئے تھے، اس وقت دیکھا تھا۔ جب انہوں نے پہچان لیا تو میں نے بھی اعتراف کر لیا، اور میں جو کہنا چاہتا تھا اور اس نشست میں جو مسائل بیان کرنا چاہتا تھا اور جو میرا نظریہ تھا وہ کچھ بھی بیان نہ کر سکا، اور وہ پوری نشست تکلفات کی نظر ہو گئی۔ دوسری ملاقات دوسرے ہی دن تھی، اور یہ ملاقات نہایت مفید ثابت ہوئی۔
یہ کون سی جگہ ہے ذرا اس بارے میں بتائیے؟
جی ہاں، عرض کیا ہے کہ
یورپ میں اسلامی طلبہ تنظیموں کی یونینوں کے مانند ہی امریکہ میں بھی برسوں پہلے سے اسلامی طلبہ تنظیمیں قائم ہو چکی تھیں اور وسیع پیمانے پر سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں۔
اسلامی جبریران کے بانی کے مکان کا اندرونی حصہ ہے، یہ حصہ جہاں اس وقت مجمع کھڑا ہوا ہے۔
امیر میر خانی امریکہ میں اسلامی طلبہ تنظیموں کی یونین کے ایک رکن تھے۔
ہم بار بار امام خمینی کے لیے وضاحت کرتے تھے کہ یہ گوشت اس طرح کا ہوتا ہے، اس کو یوں ذبح کیا جاتا ہے، ہم اس کا خون پوری طرح نکل جانے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آخر امام خمینی نے لکھا کہ یہ اسلام کا سیاسی حکم ہے۔ والسلام، روح اللہ موسوی خمینی۔ پھر بعد میں میں نے پیرس میں آئے خمینی سے پوچھا کہ آغا آپ نے یہ لکھا تھا؟ امام خمینی نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس سسٹم میں گم ہو کر نہ رہ جائیں، آپ لوگ تحلیل نہ ہو جائیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو تلاش کریں، اور ایک دوسرے کو تلاش کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ سوال کیجئے، دیکھیے کہ مثلا اسلامی گوشت کہاں ملتا ہے۔ آخرکار وہ لوگ جو غیر اسلامی گوشت نہیں کھانا چاہتے تھے اور ہمیشہ چاول اور آلو بھی نہیں کھانا چاہتے تھے، وہ بہرحال اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ذریعہ پیدا کریں تاکہ اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت حاصل کر سکیں۔
انہی برسوں میں تیل سے پیدا ہونے والی آمدنی اچانک چار گنا ہو گئی تھی، مملکت میں بڑے پیمانے پر پیسہ آ رہا تھا، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ سرحدیں کھلی ہوئی تھیں اور تمام امریکی یونیورسٹیوں میں ایرانی طلبہ کو بڑی تیزی کے ساتھ داخلہ دیا جا رہا تھا، اور انہیں ویزا لینے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ ایرانی اسٹوڈنٹ کا ایک سیلاب تھا جو بالخصوص امریکہ کی طرف رواں رواں دکھائی دے رہا تھا۔
بہرحال جن کا تعلق مذہبی گھرانوں سے تھا وہ اپنے مذہبی جذبات اور مذہبی محبت و مہربانی اپنے خاندانوں سے ساتھ لائے تھے، اچانک ایک کھیل میں شامل ہو گئے تھے۔ شاید وحشت محسوس کر رہے تھے کہ کہیں وہ خاندانی جذبات کو ترک نہ کر دیں، دوسری طرف وہ تضادات کا بھی شکار ہو رہے تھے۔
بہت کشش تھی، ہم جو ایک بند مذہبی معاشرے سے امریکہ پہنچ رہے تھے بہت جلدی پانی ہو کر اس معاشرے میں حل ہو جا رہے تھے اور ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اسلامی طلبہ تنظیموں کا ایک فنکشن یہ ہوتا تھا کہ وہ مدد کریں تاکہ اپنے اسلامی تشخص کو محفوظ رکھ سکیں۔
اسلامی تنظیموں کے اجلاس ہر جمعرات کو مسجد بوسٹن میں ہوا کرتے تھے، تفسیر قرآن وغیرہ سننے کے لیے۔ بہرحال اس سے ایک موقع حاصل ہوتا تھا کہ ہم سب ایک ایرانی اجتماع میں بھی حاضر رہیں اور تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھیں، اسلامی تعلیمات کا سلسلہ۔
انجمن کا مقصد واضح تھا، یعنی آیت اللہ خمینی کے نقش قدم پر چلتے رہنے کا، جو انہوں نے ایک مرجع تقلید کی حیثیت سے معین کر رکھا تھا، یعنی داخلی استبدادی نظام اور غیر ملکی تسلط پسندی کے خلاف جد و جہد کا۔ امام خمینی کے افکار و نظریات پر مبنی دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا، نہ اس مذہب پر عمل کرنے کا جو انہوں نے معین کر رکھا ہے۔
آغا حکیم کی رحلت کے بعد مرجعیت کی بحث شروع ہو گئی تھی،
باسی حکومت اس خوف سے کہ کہیں عراقی معاشرہ امام خمینی کی جانب مائل نہ ہو جائے اور وہ امام خمینی کی جانب رجحان کو اپنے لیے اور اپنی حکومت کے لیے خطرناک سمجھتی تھی، لہذا وہ ہر قیمت پر امام کو زیر کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
یہ لوگ بارہا امام خمینی سے ملاقات کی درخواست کرتے رہے، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انہیں کبھی بھی خصوصی ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، اور وہ جب بھی حضرت امام کے پاس آتے تو عام لوگوں کی مانند آتے، عام نشستوں میں آتے، وہ بھی عام دروازے سے آتے جو سب کے لیے کھلا ہوا تھا، اور در حقیقت جو ماحول سب کے لیے تھا وہی ان کے لیے بھی تھا، اور وہ آتے اور اسی طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے اور چلے جاتے۔
مرحوم حکیم کی رحلت کے بعد نجف میں مجلس ترحیم منعقد کی گئی اور سب کو توقع تھی حکام ان مجلسوں میں شرکت کریں گے، لیکن گھر والوں کی جانب سے جو مجلس ہوئی اس میں حکام نے شرکت نہیں کی، آغا خوئی نے جو مجلس ترحیم کی اس میں بھی شرکت نہیں کی، چونکہ اگر وہ آتے تو سماج سمجھ جاتا کہ وہ آغا خوئی کی جانب مائل ہیں اور آغا خوئی کی قدر و منزلت کم ہو جاتی۔ آغا شاہرودی نے جو مجلس ترحیم کی اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ حکام نے فیصلہ کیا تھا کہ امام خمینی آغا حکیم کے لیے جو مجلس ترحیم کریں گے اس میں شرکت کریں گے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ امام خمینی چونکہ ایک سامراج مخالف شخصیت ہیں، شاہ مخالف ہیں، اس لیے ہم شرکت کریں گے، لیکن وہ اپنی شرکت سے چاہتے تھے کہ امام خمینی کو عراقی عوام کی نظروں سے گرا دیں اور یہ پروپیگنڈا کریں کہ باسی امام خمینی سے قریب ہیں۔ امام خمینی نے مسجد ہندی میں کہ جو حرم کے نزدیک ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں مرحوم آغا حکیم بھی دفن ہیں، آغا حکیم کی مجلس ترحیم کی۔ اس مسجد کے سامنے ایک احاطہ تھا جہاں سوگوار شخص بیٹھتا تھا اور بانی مجلس مثلا امام وہاں بیٹھے اور جو ہمستا شخص آتا اس کا استقبال کرتے اور کبھی کبھی پوری طرح کھڑے ہو کر آنے والے کا احترام کرتے اور بعض اوقات اپنی جگہ سے تھوڑا کھڑے ہو کر احترام اور استقبال کرتے تھے۔ بہرحال جب امام نے فاتحہ کی مجلس کی تو وہاں بیٹھے، اس وقت باسیوں میں سے ایک یہی مالکی تھے جس کا آپ پہلے نام لے چکے ہیں، یہ اس وقت کربلا کے گورنر تھے۔ اس وقت نجف صوبہ کربلا میں شامل تھا، صوبہ نہیں بنا تھا، تھانہ بھی کربلا کے ہی زیر کنٹرول تھا۔ مالکی نجف کے گورنر، کربلا کے میئر، کربلا کے پولیس سربراہ وغیرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مجلس شروع ہوئے بھی تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے، یہ لوگ روانہ ہوئے۔ نجف ہی منتظر تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ منتظر تھے کہ دیکھیں امام ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مالکی اور ان کے پیچھے 15-16 اعلی حکام پہنچے اور امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام خمینی نے دیکھا بھی نہیں، جس طرح چار زانو بیٹھے تھے بیٹھے رہے، ان کا ہاتھ بھی ان کے زانو پر تھا، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ جھکے، امام کا ہاتھ جو زانو پر تھا پکڑا، یعنی امام سے ہاتھ ملایا، پھر بھی امام نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ جب امام اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تو کوئی اور بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ لوگ مجبوراً مسجد کے وسط میں گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس کے 3 منٹ بعد ہی ایک مولوی صاحب پہنچے جن کی قبا کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، پیروں میں موزہ بھی نہیں تھا، بالکل ایک عام مولوی۔ تو امام سراپا کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔
شاہ اور باس پارٹی کے درمیان نزدیکی کی وجہ سے ایران اور عراق کے درمیان سیاسی تعلقات میں فروغ نے عراق میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سرگرمیوں کو مزید محدود کر دیا تھا۔ باس پارٹی مسلسل اپنے نمائندے بھیجتی تھی کہ شاہ کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ بند کرا دے. بعض پارٹی اس کے علاوہ دوسرے دباؤ بھی امام پر ڈالتی تھی. نجف کے علماء کا ایک گروہ بھی امام خمینی سے یہی تقاضا کرتا تھا اور امام سے اس کے لیے اصرار بھی کرتا تھا. وہ ڈرتا تھا کہ امام خمینی کی سیاسی سرگرمیاں کہیں حوضِ علمیہ کے بند ہو جانے کا باعث نہ بن جائے.
ہم امام کے گھر میں اکٹھا ہوئے. امام نے تقریر کی اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حوضے کے تابع رہیں، اس لیے ایسا کچھ کریں حوضِ نجف میں رہیں. حوضِ علمیہ کو ہمارے تابع ہونا چاہیے. جب تک ہم نجف میں ہیں نجف میں ہی ہیں. اگر نہیں رہ سکے تو بیروت چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا تو ہندوستان چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا تو پاکستان چلے جائیں گے. ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں حوضہ ہے.
بالاخره منتهی شد به اینکه من همچه علاقه به یک محلی ندارم. من هر جایی که بتوانم خدمت بکنم اونجا خواهم رفت و نجف پیش من مطرح نیست که من اینجا بمانم.
طولی نکشید. زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حکومت ایران، امریکہ اور حکومت عراق کا دباؤ امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر بڑھنے لگا اور عراقی حکومت کے اہلکار امام کے گھر پہنچے اور کہا کہ شاہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خطرہ ہے اور وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نجف سے ایران کے انقلاب کی قیادت کی جائے.
بر امام فشار وارد کردن کہ یا باید به صورت یک مرجع تقلید فقط جواب مسائل شرعی مردم رو بگن و از دخالت همراه با رهبری در مسائل سیاسی ایران دست بردارن و یا اینکه حکومت عراق جلوگیری خواهد کرد.
من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است. من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت میکنم و هم نوار پر میکنم و به ایران میفرستم. این تکلیف شرعی من است. شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.
ما قبل از اینی که
هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کی هجرت اس کے وقت اور تاریخ کے بارے میں پیشین گوئی کر رہے تھے، ہم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے کیونکہ وہ لوگ جو امام خمینی سے رابطے میں تھے انہیں نکالے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا.
شروع کرده بودن به اخراج کردن.
گفته بودن آی دعایی گفت من که ما با خودش کاری نداریم، لیکن ما اینهایی که اطراف او هستن چه خواهیم کرد چه خواهیم کرد. من خوف اینو داشتم که به اینها صدمه وارد بشد. به آقای دعایی گفتم که شما برای من برید تذکره را بگید و ویزا بگیرید. البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امن. ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را به فلانی طرف بکنید. نه نمیدیم. کافی این دفعه ویزا دادن برای خروج.
امام کے مد نظر یہ تھا کہ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں گے چاہے جو بھی ہو. امام خمینی جس اسلامی ملک میں جانا چاہتے تھے اس کے لیے وہ کویت کے راستے کو انتخاب کرنا چاہتے تھے. اب بعض افراد کا کہنا ہے کہ امام شام جانا چاہتے تھے اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ امام پاکستان یا کسی اور ملک میں جانا چاہتے تھے، لیکن کویت کے راستے سے کسی اسلامی ملک میں پہنچنا چاہتے تھے.
ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لیکن اول تنابی داشتیم کویت بریم، از کویت که دو سه روز بمانیم بریم به سوریه. و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه برم.
با همون ماشین
جس کار سے ہم کویت میں داخل ہوئے تھے اسی سے عراق کے سرحد پر واپس پہنچے. امام خمینی تقریباً 9 گھنٹوں تک معطل رہے. ان کا اصرار تھا کہ امام اپنا آئندہ کا پروگرام بتائیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں.
جس رات امام خمینی نے نجف سے کویت جانے کا ارادہ کیا اسی دن مغرب کے قریب ڈاکٹر یزدی نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ہم عراق کی سرحد سے باہر آ گئے ہیں اور حکومت کویت اندر نہیں جانے دے رہی ہے اور اب ہم عراق میں داخل ہونے کے حوالے سے بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. یعنی نہ عراقی اندر آنے دے رہے تھے اور نہ ہی کویتی اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے تھے. بہرحال ہم نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کہا کہ تم افراد سے کہو کہ امیر کویت اور حسن البکر کے نام ٹیلی گراف بھیجیں تاکہ وہ اجازت دیں کہ ہم اندر داخل ہوں اور وہی رہیں یا پھر ہمیں نکلنے دیں.
بدن کہ ما داخل بشیم بمونیم و یا اینکه اجازه بدن که ما عبور بکنیم. سوال میکردن آیا نجف
سوال کیا کہ کیا نجف جائیں گے. امام نے فرمایا کہ نہیں ہم نجف واپس نہیں جائیں گے. پھر کہاں جانا چاہتے ہیں کس ملک میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے تو ہم بھی آئندہ کا پروگرام نہیں بنا سکتے کیونکہ بغداد نے ہم سے کہا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر معین کر لیا تو ہم بھی آگے کی ہدایات جاری کریں گے. اس وجہ سے ہم 9 گھنٹے تک معطل رہے.
این بود که مدت 9 ساعت معطل شدیم.
وہاں 2 بینچ رکھے ہوئے تھے جو لکڑی کے تھے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. امام ایک بینچ پر لیٹ گئے. ایک ایئر کنڈیشنر بھی تھا جو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا. امام خمینی لیٹ گئے اور یہی باریک بات ہی اسے اپنے منہ پر ڈال لیا جبکہ اس کے اندر سے ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے. حاج احمد آغا رحمت اللہ علیہ اور ایک اور ساتھی سامنے والے بینچ پر تھے اور ہم بھی اس طرف تھے. اتنے میں امام خمینی نے ابا ہٹائی اور کہا احمد یہاں آؤ. احمد آغا بھی امام کے پاس گئے. امام نے ایئر کنڈیشنر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیوں پریشان ہو. اگر ہم اس وقت اپنے گھر میں ہوتے تو یہ نہ ہوتا.
رفتن به کویتشون هم باز مطلع.
امام کے کویت جانے کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی اور پھر یہ بھی اطلاع ہمیں کویت کے اندر سے ہی ملی کہ حضرت امام کو کویت میں قیام کی اجازت نہیں ملی.
خود کویت مطلع شد.
نماز کے لیے ایک جگہ فراہم کی گئی اور ہم نے نماز مغرب و عشاء پڑھی. امام خمینی نے فرمایا کہ اگر چائے ہو تو ہمارے لیے ایک پیالی چائے لاؤ. ایک پیالی چائے آئی اور دو چھوٹے چھوٹے بسکٹ. امام نے نوش فرمایا اور کہا کہ یہ ہمارا دوپہر اور رات کا کھانا ہے.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حال هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.